بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظیم کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، باب ما جاء فی اللو، اگر اور کاش وغیرہ الفاظ کہنے کا حکم. اس باب کا تعلق بھی پچھلے ابواب کے ساتھ جڑا ہے، جن میں اللہ تعالی کے ساتھ ادب کرنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے حق میں ہمیں کون سے آداب اختیار کرنے چاہیے، وہ کون سے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز نہیں ہیں. ان میں سے ایک لفظ ہے اگر کا، اگر کاش، عربی میں لو کہتے ہیں. اور ان الفاظ کا حکم کی تفصیل ہے، یاد رکھیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہنا حرام ہے، لیکن تفصیل کے بعد ہمیں صحیح حکم کی سمجھ آتی ہے، اور اس تفصیل کے بعد ہی ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے. اگر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ماضی کے لیے، پاس میں، اگر میں نہ جاتا تو یوں نہ ہوتا، اگر میں فلاں گاڑی پہ سفر نہ کرتا تو ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا، اگر فلاں راستے سے نہ جاتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا، اگر بچے کو ساتھ نہ لے جاتا تو بچہ محفوظ رہتا. یہ الفاظ اس طریقے سے اگر کا لفظ استعمال کرنا حرام ہے. ماضی میں اگر کا لفظ اس طریقے سے استعمال کرنا حسرت کے لیے، ندامت کے لیے، تو حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور اگر کا لفظ استعمال کرتے ہیں مستقبل کے لیے، مثلاً اگر اللہ تعالی مجھے پانچ ہزار ریال کہیں سے دے دے تو میں 3000 اللہ تعالی کے راستے میں فقراء کو دے دوں گا، اگر میرا بچہ پاس ہو جائے تو میں اس کی خوشی میں عمرہ کروں گا. تو یہ جو مستقبل کے ساتھ آپ اگر کو جوڑ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ صاحب نے باب باندھا ہے پہلے معنی کے لیے، جو ماضی میں لوگ اگر کا لفظ استعمال کرتے ہیں حسرت اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے. یہ لفظ کمال توحید کا منافی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس پوری کائنات میں آپ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہی کرتے ہیں. یاد رکھ چاہے خیر ہو یا شر ہو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہے. جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے. جو مصیبت لکھی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا, اور جس مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کیا ہے وہ کوئی پہنچا نہیں سکتا. جب یہ ایمان دل کے اندر مضبوطی حاصل کر لیتا ہے تب اگر مگر کی باتیں مومن کبھی کرتا نہیں ہے. جو ایکسیڈنٹ ہونا ہے وہ ہونا ہے, چاہے گاڑی نئی ہو یا پرانی ہو, چاہے راستہ ہموار ہو یا برا ہو. ہاں, اسباب شرعیت پہ عمل کرنا اور چیز ہے. آپ کی گاڑی اگر خراب ہے, اس کا ٹائر پرانا ہو چکا ہے اور آپ 140 کی سپیڈ پہ گاڑی کو چلاتے ہیں, تب تو مصیبت آپ خود لے رہے ہیں, اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں. لیکن اگر آپ احتیاط کرتے ہیں, اسباب شرعیت کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں, پھر آپ سفر کرتے ہیں, پھر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ آپ کی تقدیر میں ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کوئی شخص موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. موت ہے, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں ان کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ کوئی شخص جب بھی کوئی مصیبت آئے تو پھر اگر مگر کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے, اور بڑی عجیب سی زندگی ہوتی ہے اس کی, تنگ دل ہو جاتا ہے اس کا, کاش میں یوں نہ کرتا, کاش میں وہ نہ کرتا. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے اسے میں آپ کی خیر و عافیت ہے. اللہ تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے, کریم ہے, اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے اتنا کوئی ماں اپنے بچے سے نہیں کرتی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کہ یہ جو معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ, سب کے ساتھ برابر یکساں نہیں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈالتا ہے, ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اور مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو, اور بعض لوگ اگر مصیبت پڑ جائے تو ان کا ایمان اور کمزور ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں میں نہیں ڈالتا, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلان پر مصیبتیں ہیں یا نہیں ہیں, مجھ پر کتنی مصیبتیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے, اور یہ یقین رکھ لیں کہ جو معاملہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اسی میں آپ کی خیر و عافیت ہے. تو شیخ صاحب نے ماضی میں حسرت اور ندامت کے لیے لو اور اگر اور کاش کے لفظ استعمال کرنے سے جو منع کیا ہے اس کے لیے دلائل پیش کی ہیں. ان میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, وقوله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. منافق کہتے تھے جب میدان جنگ میں بعض صحابی شہید ہو جاتے تھے تو منافق کہتے تھے اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. تو اگر کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے, اور ماضی ہے مستقبل ہے, غور کریں ذرا, ماضی ہے. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم شریک نہ ہوتے جنگ میں, جب شریک نہ ہوتے تو کہاں مرتے, جب جنگ میں شریک ہوئے تب مرے بھی. تو اس آیت کریمہ میں, اس آیت کے ایک حصے میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 میں اللہ تعالی ہمیں خبر دے رہے ہیں بعض لوگوں کی, کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود تھے اور موجود ہیں اور رہیں گے, کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہ قدم نہ اٹھاتے، یہ عمل نہ کرتے، اس سے بچ جاتے تو ہم مصیبت سے بھی بچ جاتے. اور یہ طریقہ ہے منافقین کا ہر زمانے میں، ہر دور میں، اس بہترین زمانے میں بھی اور آج کے بگڑے زمانے میں بھی ایسے منافقین آپ کو بہت ملیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں پہ ہیں، آپ مومنوں کے گروہ میں شامل ہیں یا منافقین کے گروہ میں شامل ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ بھی اگر مگر کی زندگی بسر کرتے تو یاد رکھیں آپ مومنوں کے گروہ میں نہیں ہیں. اور نفاق سے مقصد میرا نفاق اکبر نہیں کہ جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، نفاق چھوٹا بھی ہوتا ہے اور نفاق بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن نفاق نفاق ہی ہوتا ہے. چھوٹے نفاق میں ایمان کی کمزوری اور بڑے نفاق میں ایمان کا خاتمہ ہے مکمل طور پہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں پہ ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ صحابہ کرام کرتے تھے، یا آپ اپنے آپ کو اگر مگر کے حوالے کرنے والے ہیں، جھوٹ و فریب کے حوالے کرنے والے ہیں، فکشن کے حوالے کرنے والے ہیں. دیکھیں اگر مگر سے کیا بنے گا، مصیبت جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، واپس آ سکتے اگر کہنے سے؟ ہرگز نہیں. اور آگے جو نقصان آنے والا ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں کیا؟ نہیں بچ سکتے. آپ جو کر سکتے، جو آپ کے ذمہ ہے وہ کریں، آپ جو آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کے ذمہ میں نہیں ہے، وہ اپنے رب کے سپرد کر دیں. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، منافقوں کا شر ہر زمانے اور ہر دور میں، منافقوں کا شر، نفاق اور منافقوں کا شر ہر زمانے اور دور میں موجود ہے. نمبر دو، خیر اور شر دونوں اللہ تعالی کی طرف سے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. نمبر تین، مصیبتوں کے وقت ہی حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے، مصیبت اور آزمائش کے وقت ہی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس پانی میں ہیں، آپ کیسے ہیں. دیکھیں جب تک حالات اچھے تو سب کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا ایمان مضبوط ہے. یہی ہوتی ہے آزمائش. اس لیے مصیبت کیوں آزمائش ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں اپنے ایمان. دعوے تو سب کرتے ہیں ایمان کا، آپ کتنے سچے ہیں اس دعوے میں. نمبر چار، تقدیر پر اعتراض کرنا نفاق اکبر کی نشانی ہے. نمبر پانچ، اسباب شرعیہ پر عمل کرنا تقدیر کے منافی نہیں ہے. اسباب شرعیہ پر عمل کرنا تقدیر کے منافی نہیں ہے. آج کل موسم تبدیل ہے، مچھر بھی ہیں اور بیماریاں بھی ہیں. اگر آپ ویکسین لگواتے ہیں فلو کا تو کیا تقدیر کے منافی ہے؟ یہ آپ بچاؤ کر رہے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. تو اسباب شرعیہ پر عمل کرنا تقدیر کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایمان کامل کی نشانی ہے. نمبر چھ، اگر کے لفظ کہنے کی تفصیل کو جاننا. نمبر سات، اگر کا لفظ ماضی میں استعمال کرنا حرام ہے. نمبر آٹھ، اگر اور کاش کا لفظ میں جب ماضی میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اسباب ہیں وہ خود قائم ہیں الگ سے، یعنی مثال کے طور پہ اگر میں سفر نہ کرتا تو ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا. اب اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو سبب تھا حادثے کا وہ یہی سفر ہی تھا، تو سفر تک سبب ہے، بذات خود تقدیر نہیں ہے. تو کسی سبب کو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو پھر اس کو ہم تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں. تو سبب سبب ہوتا ہے، تقدیر تقدیر ہوتی ہے، یاد رکھیں. دونوں کو مکس نہ کیا کریں، دونوں میں فرق ہے. دوسری آیت شیخ صاحب فرماتے ہیں، الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی، کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے. یہ آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 168 میں دیکھیں، یہ بھی منافقین ہیں. پہلے جب ان کے اپنے بندے مرے تو یہ کہا کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم کبھی مرتے نہیں. مائک لے لیں وہاں سے. اور اس آیت میں اب مومنوں کے متعلق یہ بات کرتے ہیں لگا دیں. مومنوں کے متعلق یہ کہتے ہیں تاکہ ان کے قدم بھی ڈگمگائیں. جو مومن، جو صحابہ کرام اللہ تعالی کے راستے میں شہید ہوئے، تو ان صحابہ کرام کے قدموں کو ڈگمگانے کے لیے، تاکہ ان کا ایمان بھی کمزور ہو ان کی طرح، ان کو کہتے ہیں اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے نا، میدان جنگ میں نہ جاتے تو نہ مرتے. تو موت کی وجہ کیا تھی؟ کہ میدان جنگ میں گئے اس لیے مرے. دیکھیں، ایک تو خود خیر عمل سے دور ہیں اور پھر دوسروں کو بھی خیر عمل سے روکتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں جن باتوں میں کوئی وزن بھی نہیں، کوئی دم بھی نہیں ہے. اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اگر بڑے بڑے مینارات اور محلوں میں بھی چھپ جائے نا، کیا مور سے بڑھ سکتے ہیں؟ وہ لکن دفی برو جن مشیدہ. آپ دیکھ لیں موت کے فرشتوں کو آپ روک کے دکھائیں مجھے، زمین کی گہرائی میں چلے جائیں یا آسمان کی بلندی میں چلے جائیں، کہیں پہ جا کے چھپ جائیں، موت تو آ کے رہے گی. کیونکہ موت کے لیے، موت کے فرشتے کے لیے کوئی آج تک ایسا دروازہ نہیں بنا جو اسے روک سکے. اور اگر کوئی بنا سکتا تو ٹیکنالوجی آج کہاں پہ پہنچی ہے، تو یہ دروازہ ضرور بنتا. یاد رکھیں، موت کو کوئی روک نہیں سکتا. اس موت سے نہ تو کوئی نبی بچا ہے، نہ اللہ کا کوئی ولی بچا ہے، نہ اچھا اور نہ برا کوئی نہیں بچا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس زندہ چیز موت کا مزہ چکھر ہی رہے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پورے کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے، ایک وقت آئے گا کچھ بھی نہ رہے گا، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، عدم ہو جائے گی، اور اگر باقی رہے گا تو رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی رہے گا. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہیں، نمبر ایک، جہاد کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی فضیلت. نمبر دو، منافقین کا خطرہ مومنوں پر ہر دور اور ہر زمانے میں موجود ہے. نمبر تین، ایمان کی کمزوری کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ماضی کے معاملات میں اگر اور کاش کے لفظ استعمال کرنا. نمبر چار، برے دوستوں کا خطرہ، برے دوست جو ہے وہ ایمان کو کمزوری کر دیتے ہیں. نمبر پانچ، موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. پھر شیخ صاحب ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وفي الصحيح صحيح بخاري میں، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، سيدنا ابو هريره رضي الله عنه بيان کرتے ہیں، ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، بے شک اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو 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 أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل تفتح عمل الشيطان. یہاں پہ شیخ صاحب نے فرمایا وفي الصحيح، تو یہ صحیح مسلم میں ہے، مسلم کا لفظ نہیں ہے، ایسے سے بخاری کی روایت نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. عام طور پہ شیخ صاحب جب فی الصحیح کہتے ہیں تو بخاری مطلب ہوتا ہے، یہاں پر فی الصحیح لکھا ہے اور یہاں پہ صحیح مسلم ہے، تو مسلم کا لفظ ساقط ہو گیا. یہاں پہ وہ صحیح مسلم اصل یہ تھا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم حدیث میں ہمیں حکم دیتے ہیں، احرص علی ما ينفعک، اس چیز کی حرص کرو جو تیرے لیے فائدہ مند ہو، واستعن باللہ، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو، ولا تعجزنا، اور عاجز اور کاہل ہو کر نہ بیٹھا کرو، وان اصابك شيء، اور اگر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو یا کوئی مصیبت ہو، فلا تقل، تو یوں نہ کہا کرو، لو انی فعلت لکان کذا و کذا، اگر میں یہ کر لیتا یا یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، ولیکن قل، لیکن یوں کہو، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے، جو اس نے چاہا وہی کیا، فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ اگر کہنا شیطان عمل کا سبب بنتا ہے. اس پیاری حدیث میں ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں بڑے پیارے انداز میں، اور حکم سے اس حدیث کا آغاز کیا ہے، احرص علی ما ينفعک. اور یہ ہدایات اور نصیحت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہیں وہ سب صحابہ کرام کے لیے اس دور میں اور پوری امت کے لیے آج کے دور میں بھی تا قیامت. احرص علی ما ينفعک، اس چیز کی جد و جہد کرو، حرص کرو جس میں تمہیں فائدہ ہو. بے فائدہ چیزوں کے لیے جد و جہد کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے اور ہاتھ میں کوئی چیز آتی بھی نہیں ہے. اور یہ جو وقت جو بہت زیادہ قیمتی ہے مومن کے لیے، جب یہ ضائع ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو سوائے حسرت اور ندامت کچھ باقی نہیں رہتا. تو وقت اگر گزارنا ہے تو بہترین طریقے سے گزارا کرو. کیسے؟ احرص علی ما ينفعک. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے نفع بخش چیزیں کون سی ہیں اس دنیا میں. دیکھیں اس دنیا میں سب کچھ برا نہیں ہے, اچھی چیزیں بھی ہیں. تو آپ کے لیے اچھی چیزیں کیا ہیں, ان چیزوں کو دیکھو, ان چیزوں کو اپناؤ, ان کے پیچھے لگو, ان کے لیے جد و جہد کرو. اور جن چیز اور جو چیزیں بے فائدہ ہیں ان کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کرو. اور جو چیزیں ویسے ہی حرام ہیں, ایک تو بے فائدہ ہے نا, نہ فائدہ نہ نقصان ہے, اور ایک چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, جیسے کہ شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, جادو ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ان میں شرک الظلم العظیم, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان میں وقت گزارنا, ان کے لیے وقت صرف کرنا, جد و جہد کرنا, یہ سب سے بڑی ناکامی ہے, یاد رکھیں. اور پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں برائیوں سے, اور کیسے جد و جہد کر سکتے ہیں فائدہ مند چیزوں کے لیے, کیا طریقہ ہے؟ واستعین باللہ, اگلا جملہ, اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کچھ ہی نہیں کر سکتے. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا عمل کریں, اور یہ بعضوں کا سوچتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اچانک ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ ہم کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں, عاجز ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے اور اپنے رب کے سپرد کریں گے اور نیک نیتی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں, کوئی عمل کرنا چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے, تب آسانی پیدا ہوتی ہیں اور تب وہ عمل آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. تو جیسے ایک حکم دیا گیا کہ نفع بخش چیزوں کے لیے جد و جہد کرو, اسی طریقے سے یہ بھی حکم دیا گیا کہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو, کسی اور سے مدد نہ مانگا کرو, بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ہاں, اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد اگر دنیاوی معاملات میں آپ کسی سے مدد مانگنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں, اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے, اور پھر مدد تو مانگنی ہے اپنے رب کریم جل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ سے. پھر آپ کے لیے زیبہ نہیں ہے کہ آپ سست ہو کر پڑے رہیں, عاجز ہو کر. جب مدد طلب کی ہے تو اب سبق کے پہ بھی عمل کرو, گھر سے نکلو روزی کی تلاش کے لیے. یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا توکل ہے کہ آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما, میں تو رزق کا محتاج ہوں, اور گھر میں کمبل اوڑھ کے سوتے رہو. نہیں, عاجزی کاہل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اٹھو, اپنے گھر سے نکلو اور 10 سے 20 CVs بناؤ, دے دو مختلف آفسز میں, کیا مشکل ہے؟ نہیں, میں اسی کمپنی میں نوکری کرنی ہے, اسی اسپتال میں کام کرنا ہے, یا اسی ادارے میں کام کرنا ہے, دوسرے میں نہیں کرنا, اس کی تنخواہیں اچھی ہیں اور اس کے لوگ اچھے ہیں. یہ آپ کس نے کہا کہ آپ کی تقدیر میں یہیں پہ رزق لکھا ہے؟ دیکھیں, اچھی چیز کی طلب ہر انسان کرتا ہے, لیکن صرف اس کے لیے نہ اپنا وقت ضائع کریں, آپ وہاں پر بھی دے دیں, 10 جگہ اور بھی دے دیں. جہاں پر آپ کا رزق لکھا ہے وہیں سے آپ کو بلاوا آئے گا. اور عاجز نہ بنو. جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لی ہے تو پھر عاجزی کا مظاہرہ کیوں؟ پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. اور جب آپ جد و جہد کرتے گھر سے نکلتے تو مصیبتوں بھی تو آتی ہیں, اور جب مصیبتیں آئیں گی تب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, تسلسل دیکھیں, فائدہ مند چیز کے حرص کرنا, جد و جہد کرنا ہے, مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. جب مدد مانگی تو عاجز نہیں ہونا, جب عاجز نہیں ہو تو گھر سے نکلنا پڑے گا, جب گھر سے نکلیں گے تو مصیبتیں بھی آئیں گی, قدم قدم پہ مصیبتیں ہوگی, دنیا ہی ایسی ہے نا. جب مصیبت آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صاحب کا شہید, فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا. مصیبت آئی تو یہ کبھی نہ کہو, اگر میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا.
تو کیا کہنا چاہیے؟ لیکن قل قدر الله ما شاء فعل. یہ میرے تقدیر میں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں، جو کچھ اس نے چاہا وہی ہوا. کتنی پیاری بات ہے. آپ جانا چاہتے تھے دعوت پہ، اچانک طبیعت خراب ہو گئی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پہنچے نہیں. آپ فور کرتے ہیں میری طبیعت خراب ہو گئی ہے. قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا، جو میں چاہتا تھا وہ نہ ہو سکا. میں کون ہوں کچھ چاہنے والا؟ میری چاہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے. لیکن یہ نہ کہنا اگر میں بریانی نہ کھاتا تو میں بیمار نہ ہوتا. یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں، ایک شخص بیمار تھا، کافی تیز بخار تھا، کہتے ہیں اگر رات میں فلاں ہوٹل میں کھانا نہ کھاتا نا تو میں بیمار نہ ہوتا. بھی جو گزر گیا گزر گیا، احتیاط کرنا اچھی بات ہے. وہاں پر زیادہ سردی تھی، زیادہ ٹھنڈا پانی پیا، زیادہ کوئی ٹھنڈا مشروب پیا ہے. اب جو ہو چکا تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے وہ، کیونکہ یہ تکلیف جو پہنچنی تھی آپ کو اپنے گھر میں ہی پہنچ سکتی تھی. یوں کہنا چاہیے قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، جو میری تقدیر میں لکھا اللہ تعالیٰ نے، وہ مجھے منظور ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہی ہوتا ہے. پھر آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کیوں نہیں کہنا چاہیے ایسی صورت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر شیطان کے لیے یہ شکار آسان ہو گیا ہے. اب اس کی مرضی ہے، اسے دائیں پھینکے بائیں پھینکے اوپر نیچے، جہاں پر اسے مارنا چاہتا ہے شیطان اسے مارتا رہے گا، وہ بیچاری نہیں سوچوں میں پڑا رہے گا اگر یہ نہ کرتا اگر وہ نہ کرتا. وہ جب بھی اسے کوئی مصیبت پڑتی تو اگر بگر کی زندگی میں دو دو گھنٹے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے آنکھیں بند ہوتی بیچارے کی، ایسے پریشان، سانس پورا ہوتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہے اگر یہ نہ کرتا اگر وہ نہ کرتا، تو شیطان ایسے لوگوں کو عاجز بنا دیتا ہے، اپنا غلام بنا دیتا ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا جانتے ہیں شیطان ان کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے. جو لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، شیطان ان کا راستے چھوڑ دیتا ہے، قریب نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ شیطان جانتا ہے جب یہ وسوسہ کرتا ہوں تو یہ پھر یہی بات کرے گا، جب بھی اس کو میں اگر مگر کی بات ذہن میں ڈالتا پھر یہی بات کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا. تو شیطان ایسے لوگوں سے ڈرتا ہے. کتنے عظیم ہیں لوگ جن سے شیطان ڈرتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے شیطان وہ راستے چھوڑ دیتا تھا. یہ عظمت تھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا. اس عظیم حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، اسباب شرعیہ پر عمل کرنے، اسباب شرعیہ پر عمل کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. نمبر دو، تقدیر پر ایمان ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے. تقدیر پر ایمان واجب ہے، فرض ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے. نمبر تین، انسان مجبور نہیں ہے، یاد رکھیں، انسان مجبور نہیں ہے، لیکن انسان کے اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار سے جڑا ہوا ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہی ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين. نمبر چار، عاجزی کاہلی اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے کے منافی ہے. نمبر پانچ، غیر اللہ سے مدد مانگنا ہر اس عمل میں، ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، شرک اکبر دراصل خارج کرنے والا عمل ہے. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہر اس معاملے میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. دائرہ اسلام سے خارج کر دینا ہم نے شرک اکبر ہے. صحت دینا, دشمن سے حفاظت کرنا, رزق عطا فرمانا, اولاد دینا, یہ عمل انسان کر سکتا, مخلوق کر سکتا ہے؟ اگر آپ غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں ان معاملات میں جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, مخلوق کا کوئی بس نہیں چلتا, اسے کہتے شرک اکبر. نمبر چھ, دین اسلام عمل کا دین ہے, دین اسلام عمل کا دین ہے, سستی کا دین نہیں, عاجزی کا دین ہے, جد و جہد کا دین ہے. نمبر سات, تقدیر پر اعتراض کرنا حرام ہے. اگر سے اعتراض ہی ہوتا ہے نا, اگر یہ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا. نمبر آٹھ, خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں, خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں دنیا میں. نمبر نو, اللہ تعالیٰ کی صفت مشیعت کا ثبوت, کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے. نمبر دس, منکرین صفات کا رد, جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے ہیں ان کا رد ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے, مخلوق کی صفات سے بالکل ہٹ کر, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثل بیان کرنے کے. نمبر گیارہ, تقدیر پر ایمان سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. تقدیر پر ایمان سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. درس اتنا کافی ہے, کوئی سوال ہے درس کے متعلق؟ کیا کرتے ہیں؟ یہی جو لفظ جس سے منع کیا گیا ہے, اسی سے منع کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ماضی میں اگر کا لفظ حسرت و ندامت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. چلا دیر سے آئیں, اگر کا لفظ جو ہے وہ دو طریقے سے لیا جاتا ہے, ایک تو مستقبل کے لیے وہ جائز ہے, اور جو ماضی کے لیے اگر آپ حسرت و ندامت کے لیے استعمال کرتے ہیں تب یہ جائز ہے, حرام ہے. کیسے؟ ہاں, اگر آپ خبر دے رہے ہو, خبر میں کوئی حرج نہیں ہے, خبر دے رہے ہیں کہ اگر میں فلاں شخص کے ساتھ آتا تو میں پانچ منٹ لیٹ نہ ہوتا, تو بہتر یہ آپ بھی اس کے ساتھ لا جایا کریں, وہ سست بندہ ہے, وہ دیر سے آتا ہے, اس طریقے سے. اس میں آپ ندامت کے ہم وہ نہیں کر رہے, آپ اس کو خبر دے رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ فلاں راستہ ہے, اس راستے میں اکثر چیکنگ ہوتی ہے, یا اس راستے میں اکثر جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو اس راستے سے نہ جایا کریں. اگر اس کو اس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں تو درست ہے, لیکن اگر کلفز اگر ندامت کے ساتھ ہو تب جائز نہیں ہے. جس میں حسرت و ندامت شامل ہو ماضی میں یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.